ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة يا رب سلم سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الاقوال المتعبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من نهاية واجب الاحترام مسلک صاحب سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں سے بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج تین باتیں عرض کرنی ہیں نمبر ایک نبوت نمبر دو صحافیت اور نمبر تین خلافت کتنی باتیں نمبر ایک نبوت نمبر دو صحافیت اور نمبر تین پہلی بات یہ سمجھے نبی کا مقام کیا ہے دوسری بات یہ سمجھے صحابی کا مقام کیا ہے اور تیسری بات یہ سمجھے خلیفہ راشد کا مقام کیا ہے اگر آدمی کو نبی کا مقام سمجھنا آئے تو پھر آدمی اس وقت تک نبی کا احترام کرتا نہیں جب تک صحابی کا مقام سمجھ نہ آئے آدمی صحابی کا احترام کرتا ہے اور جب تک خلیفہ راشد کا مقام سمجھ نہ آئے بندہ خلیفہ راشد کی بات کو مانتا ہوں آج دنیا میں دیکھیں کسی شخص کو عداوت نبوت سے ہے کسی کو عداوت صحابیت کے ساتھ ہے اور کسی کو عداوت خلافت کے ساتھ ہے عداوت اور دوست کی وجہ اس نے مقام نہیں سمجھا آپ کسی بیٹے کو بات منوانا چاہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے رہتے بات کہنے والا کون ہے میں تیرا باپ رکھتا ہوں استاد شاگرد کہتا ہے کچھ حیا کر میں تیرا استاد رکھتا ہوں تو اگر بیٹے کے دل میں باپ کا مقام ہوگا تو باپ کی بات بھی مانے گا اگر شاگرد کے دل میں استاد کا احترام اور مقام ہوگا تو بات بھی مانے گا اسی طرح اگر خلیفہ راشد کا مقام دل میں ہوگا تو بات بھی مانے گا جس شخص نے نبی کا مقام نہیں سمجھا اس نے بڑے آرام سے جملہ زبان سے یہ بکا ہے کہ نبی بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں نبی بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے نبی سے بھی ہو سکتی ہے علیہ وسلم اور جس نے مقام نہیں سمجھا اس نے کہا جی ہم نے گناہ کیا اللہ صحابہ سے نہیں ہوئے دیکھیں قرآن میں فلاں آئے دیکھ لیں حدیث میں فلاں موقع دیکھ لیں اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ان سے بھی تو ہوئے تو جب ان سے گناہ ہوتے ہیں وہ معیار حق و حجت کیسے بن جائے گا اور جس آدمی نے خلیفہ راشد کا مقام نہیں سمجھا تو انہوں نے یہ کہا کہ خلافت تو ہوتی ہے سیاسی امور کے لیے نظام مملکت کے لیے تو اگر نظام مملکت میں اختلاف تو کیا جا سکتا ہے سیاست میں رائے تبدیل آ سکتی ہے. حضرت عمر بن خطاب سے اختلاف عبداللہ بن عمر نے کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب سے اختلاف مسجد میں ایک عورت نے کیا ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. جس نے یہ نہیں سمجھا تو وہ یہ بات کہتا ہے, لیکن اسے مقام سمجھ آ جائے تو یہ بات کبھی نہیں کہتا. ایک معاملہ ہے نبی کا نبی کے ساتھ, ایک معاملہ ہے صحابی کا صحابی کے ساتھ. نبی کا نبی کے ساتھ معاملہ الگ ہے, امت کا نبی کے ساتھ معاملہ الگ ہے. ایک ہے بھائی کا بھائی کے ساتھ اور ایک ہے بھتیجے کا چچا کے ساتھ. اگر دو بھائی آپس میں گرم ہو جائیں تو کوئی بیٹا یہ کہے کہ کیونکہ بھائی گرم ہے تو میں بھی گرم ہو جاؤں. لوگ کہیں گے یار دونوں بھائی رکھتے ہیں اور تو بھتیجا رکھتا ہے. بھائی کا بھائی سے معاملہ اور ہے اور بھتیجے کا چچا کے ساتھ معاملہ اور ہے. بڑے آپس میں بات کریں تو الگ ہے اور چھوٹا بڑے سے بات کرے تو بات الگ ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے, حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے, دونوں نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تھے تورات کو لینے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن لگے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے ایک گائے کا بچڑا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون جب یہ قوم شرک کر رہی تھی تو نے روکا کیوں نہیں. حضرت ہارون نے عرض کیا کہ بھائی جان جتنا روک سکتا تھا میں نے روکا ہے, صرف یہ کہ میں نے ہاتھ نہیں چلایا, میں نے لڑائی نہیں کی. اگر میں قوم کو لڑا دیتا مجھے فرماتے کہ میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا, کم از کم اس سے پوچھ لیا ہوتا کہ ان کو بھاگنا ہے یا نہیں بھاگنا. میں تو اس لیے خاموش رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلادی پیغمبر تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑا اور ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا یا ابن ام لا تقرب بلحیتی ولا براسی, اے بھائی جان اے میری امی جان کے بیٹے آ میری داڑھی اور بال سے مجھے گھسیٹو مت. آپ ذرا میری بات تو سنو, میرا بزرگ تو سنو. اب دیکھو جب نبی کا معاملہ نبی کے ساتھ ہے تو ایک نبی دوسرے نبی کی داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے. بیٹھ جاؤ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ درمیان میں گڑبڑ نہیں کروں. آپ ذرا بات سمجھو میرے دلائل میں غور کرو. آپ نے تھوڑا سا دائیں میں ذہن دیا تو میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو سر کے بالوں اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا یا نہیں؟ بولیے نا. اب کوئی بدبخت اٹھے اور وہ عیاذ باللہ اس لیے نبی سے اختلاف کرے کہ نبی نبی سے کرتا ہے, میں نے کر دیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا نبی نبی سے داڑھی پکڑ کے کھینچے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں نبی ہیں. امتی کھینچے گا ہم فتوا کو فرقہ لگائیں گے. امتی کھینچے گا تو فتوا فرقہ لگائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی صحابی, حضرت امیر معاویہ بھی صحابی. حضرت علی کو دماد پیغمبر کہتے ہیں, امیر معاویہ کو برادر عصمتی پیغمبر کہتے ہیں, پیغمبر کا سالہ کہتے ہیں. حضرت علی کا رشتہ بھی پیغمبر سے, امیر معاویہ کا رشتہ بھی پیغمبر سے. حضرت علی اگر قرآن کے حافظ ہیں, حضرت امیر معاویہ قرآن کے قاتل ہیں, تو دونوں کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور دونوں کا تعلق پیغمبر کی ذات سے بھی ہے. اگر حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں اختلاف کر بھی لیں تو دونوں بڑے ان کو حق پہنچتا ہے, لیکن چھوٹا بڑے سے اختلاف کرے گا. ہم کہیں گے صحابی آپس میں لڑ پڑے تو وہ دونوں صحابی اور جنتی ہیں. اگر کوئی تیسرا بندہ صحابی سے لڑے گا ہم فتوا کفر کا لگا دیں گے. نبی کا نبی سے معاملہ اور ہے, صحابی کا صحابی سے معاملہ اور ہے, اور امتی کا نبی سے معاملہ الگ ہے. میں نے کہا پہلے یہ تو سمجھے نبی کا مقام کیا ہے. مقام نبوت کو سمجھنے کے لیے بطور تمہید کے میری تعلیم پہ غور کرنا. اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا ہے, اللہ نے زمین کو بنایا ہے. آسمان و زمین میں سورج اور چاند ستاروں کو بنایا ہے. خدا نے جس قدر کائنات میں نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اللہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں، تمہیں جانوروں کے لیے نہیں بنایا، میں نے جانور کو تیرے لیے بنایا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی، ہندو مسلمان پر اعتراض کرتے ہیں، ہندو کہنے لگے کہ مسلمان بھی عجیب ہے، اگر جی چاہا کہ میں نے سوپ پینا ہے تو کہتے تھے اس کی مرغ ذبح کر لو، دل نے کہا یہ دل کرتا ہے کباب کھائے تو کہتے تھے گائے ذبح کر لو، دل کرتا ہے کڑھائی کھائے، دل نے کہا یہ بکرا ذبح کر لو۔ ہندو نے مسلمانوں پہ اعتراض ہی کیا، اپنی زبان کے چسکے کے لیے مسلمان جانور کی جان لیتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندو سمجھا ہی نہیں خدا نے جانور کیوں بنایا ہے، جب جانور بنایا ہی انسان کے لیے ہے کہ جانور کا انسان کا دل کرے تو کسی کا سوپ پی لے، دل کرے کسی کے کباب کھا لے، اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ لیکن ہندو کہنے لگے کہ یہ اعتراض تو ہے، جب اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے تو وقت ذبح جانور کو تڑپنا پڑتا ہے، جانور کو تکلیف اور درد ہوتی ہے، مسلمان اپنی لذت کے لیے جانور کو درد دیتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی جو من کے سر کے تاج ہیں، اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیوبند کے سر کے تاج ہیں، اللہ کے کروڑوں اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت تھانوی صوفی بھی تھے، حضرت تھانوی محدث بھی تھے، حضرت تھانوی مفسر بھی تھے، حضرت تھانوی فقیہ بھی تھے، اور حضرت تھانوی پر بڑے پائے کے مناظر بھی تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا، اور مناظرہ کرنے کے لیے بندہ آیا کہ جو غیر مقلد بھی تھا اور نبینا بھی تھا، میں کہ اکا کو بھی لگنا تھا دل کا بھی لگنا۔ کون آیا؟ غیر مقلد آیا، اور اکا میں لگنا تو دل کا بھی لگتا، اور کان آپ کا دل کا بھی اندر، آنکھوں کا بھی اندر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور حضرت سے مناظرہ کرنے لگا، یعنی فرمایا کہ تیرے بعد مناظرہ کرنے فائدے کوئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، فرمایا اگر میں نے مناظرہ جیت لیا تجھے میری بات سمجھ آ گئی تو پھر؟ اس نے کہا کہ آپ نے بات سمجھے تو میں مان لوں گا۔ حضرت تھانوی نے پوچھا مناظرہ کس بات پہ کرنا ہے؟ جن کو مناظرے کا شوق بہت ہوتا ہے، حضرت تھانوی نے پوچھا کہ مناظرہ کس بات پہ کرنا ہے، وہ غیر مقلد کہنے لگا کہ جی میں نے مناظرہ اس بات پہ کرنا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آیت میں تعویل کرتے ہیں، حدیث میں تعویل کرتے ہیں، تو آیت میں بھی تعویل کریں گے، حدیث میں بھی تعویل کریں گے۔ قرآن اور حدیث میں تعویل کرنا بڑا جرم ہے، سیدھا سیدھا معنی بیان کرو جو قرآن کا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ تعویل کا معنی بھی سمجھیں، تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعویل کرتے ہیں، تعویل کا معنی یہ ہے، آیت کا معنی حدیث کا معنی وہ کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ آیت کے خلاف ہے، حالانکہ آیت کے خلاف نہیں ہوتا، آیت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اس معنی کو تھوڑی سی عقل چاہیے، آدمی کو عقل نہ ہو تو پھر معنی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث مبارک آپ وغیرہ مقلد پیش کرے گا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور بخاری کا نام لے گا۔ روک جاننے کے لیے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر بغیر مقلد یہاں پہ بیٹھا ہو مجھے ابھی چٹ لکھ دے، میں انشاءاللہ اس کی چٹ کا جواب دے کے بتاؤں گا کہ صحیح بخاری پہ تم عمل نہیں کرتے، تم بخاری پہ جھوٹ تو بولتے ہو لیکن بخاری پر عمل نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ بخاری کا نام لے تو پریشان نہ ہو گئے۔ تین طلاق تو کتنی ہوتی ہیں اور یہ کتنی ہوتی ہے؟ تین۔ لیکن غیر مقلد کبھی بخاری پیش نہیں کرے گا، کیونکہ بخاری میں تین طلاق تو تین ہیں، بخاری میں تین طلاق تو ایک نہیں ہے، کبھی بخاری کا نام بھی نہیں لے گا۔ کتنے مسئلے ایسے ہیں، آپ حضرات کے ہمیں مصافہ دو ہاتھ سے کرنا ہے، آپ بخاری پیش کریں، غیر مقلد بخاری کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس لیے اس کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ بخاری کا میرے خلاف ہے، تو اگر مسئلہ خلاف ہوگا دوڑ جائے گا، اگر بظاہر مسئلہ نظر آئے گا تو دوڑ کے قبول کرے گا۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ظاہری مطلب کیا ہے، امام نہ پڑھے تو بھی نماز نہیں، مختلی نہ پڑھے اس کی بھی نہیں، اکیلا نہ پڑھے تو اس کی بھی نہیں، تو نبی پاک فرمایا کہ جو بھی نہ پڑھے۔ تو دیکھیں بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے، یہ آیت امام کے لیے بھی ہے، آیت اکیلے کے لیے بھی ہے، آیت مختلی کے لیے بھی ہے، لیکن وسلم یہ مقتدی کے لیے ہے، جب یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار حدیث کو دیکھیں، ہندو معلوم ہے سب کے لیے، امام نے فرماتا ہے سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف یہ تو اکیلے آدمی کے لیے ہے۔ اکیلا آدمی نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام صاحب فرمایا یہ مانا میں نے اس لیے کیا ہے، نمبر ایک یہ مانا صحابہ نے کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اکیلے آدمی کے لیے ہے۔ دوسرا میں نے اس لیے کیا ہے، ایک حدیث اور بھی تو موجود ہے، من قال له امام فقرات امام له قرات، کہ اس آدمی کا امام موجود ہو۔ مقتدی کی قرات امام کی قرات ہوتی ہے، مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کہ اس حدیث کا معنی دوسری حدیث سے ٹکرا رہا تھا، تو میں نے کہا معنی ایسا کرو تاکہ دونوں میں ٹکر نہ ہو۔ تو یہ حدیث اکیلے آدمی کے لیے ہے، اگر اکیلا آدمی فاتحہ نہ پڑھے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، لیکن جو امام کے پیچھے ہو امام کی فاتحہ اس کے لیے کافی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، اذان ایک بندہ دیتا ہے یا گاؤں کا ہر آدمی دیتا ہے؟ ایک آدمی، ہر آدمی تو نہیں دیتا، لیکن اگر آدمی پوچھے یار کیا آپ نے نماز اذان والی نماز پڑھی بغیر اذان کے، آپ سب کہتے ہیں کہ اذان کے ساتھ پڑھی ہے۔ بندہ کہے گا اذان تو مقدم دی ہے، تم نے کیسے پڑھی ہے؟ پھر تکبیر اور اقامت ایک بندہ کہتا ہے، سارے تو نہیں نہ کہتے۔ اب آدمی پوچھے بھائی آپ نے جماعت کی نماز اقامت والی بغیر اقامت کے، آپ کہتے ہیں اقامت والی، بھائی آپ نے اقامت تو نہیں پڑھی، ایک بندے نے پڑھی ہے۔ جب آپ جمعے کے دن آئے امام نے خطبہ دیا آپ نے نماز پڑھی ہے، تو آپ نے جمعہ خطبے والا یا بغیر خطبے والا؟ کہتے ہیں خطبے والا، خطبہ آپ نے نہیں پڑھا امام نے پڑھا ہے۔ تو وجہ کیا ہے، جس طرح مسجد اذان دیتا ہے وہ پورے گاؤں کی طرف سرکار ہی ہے، مجھے ایک آدمی تکبیر کہتا ہے سب نمازیوں کی طرف سے کافی ہے، تو امام جمعے سے خطبہ پڑھتا ہے امام کا خطبہ سب کے لیے کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جس طرح اذان دین کی ہے وہ سب کی طرف سے ہے، تکبیر ایک کی ہے وہ سب کی طرف سے ہے، خطبہ جمعہ ایک کا ہے وہ سب کی طرف سے ہے، اسی طرح قرآن ایک کا ہے سب کی طرف سے۔
جو بندہ دنیا میں گندا ہے تو قیامت کو بھی گندا ہوگا، تو
جنت میں تو بندہ نہیں جاتا، تو جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا. اس نے کہا جی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، پر میں مطلب نہ تھا کہ جب وہ نہیں پتا کام نہیں سمجھے. اب بھائی تجھے گلا تو یہی تھا نا، اب وہ نفا تعویل کرتا ہے، تعویل نہ کرنا. آیت کا مانا کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا، تو جنت میں اندھا جائے گا دیکھنے والا. اس نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے یعنی گمراہ ہے، دنیا میں اندھا ہے یعنی گمراہ ہے، وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا. فرمایا قرآن کو کہتا ہے دنیا میں اندھا ہے، تو نے کہا یعنی گمراہ ہے، کہ یعنی تم نے تعویل کی ہے نا. اب وہ حنیفہ تعویل کرے تو غلط ہے، تو تعویل کرے تو ٹھیک ہے. تو تعویل کے بغیر اپنا جلدی ہونا ثابت ہو. نبی نے فرمایا تو تعویل کے بغیر اپنا جلدی، جب تک قرآن کی آیت میں تعویل نہ کرے وہ نبی کا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ میں بتا رہا تھا مناظر بھی تھے، اللہ کی قبر پہ کروڑوں کا ہم کے دادا فرمایا، انہوں نے اعتراض کیا. اعتراض ہے نا ذہن میں، ہندو نے کہا جب آپ کو جس کا زبان کا معاملہ ہو، آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس نے کہا کیوں؟ بدلے گا تمہیں پتا ہی نہیں، مسلمان جب جانور کو ذبح کرے نا کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا دو حکم دیا، ذرا اس کی مثال پہلے سمجھنا تو میں پھر یہ بات سمجھ آئی. حضرت تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ دم رکھتا ہے، اس بندے کو مرنے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بندہ میدان جہاد میں جا کر شہید ہو جائے اس کو مرنے کی تکلیف نہیں ہوتی. حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہید لا یجد من مسل قتل الا کما یجد احدکم من مسل فرصت. فرمایا کہ لوگوں شہید کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں چیونٹی کے کاٹنے کی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. حضرت تھانے کو میں بچا، جو بندہ گھر میں مرتا ہے یہ اللہ کے نام پر جان نہیں دیتا، اور جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر جان دیتا ہے. جب آدمی اللہ کے نام پہ جان دے تو پھر جان دینے کی درد نہیں ہوتی، مزہ آتا ہے. اور میں ہمیں خدا نے حکم دیا جب جانور کو ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو. جب ہم نے جانور پہ خدا کا نام لیا تو جانور کو جان دینے کا مزہ آیا ہے، درد نہیں ہوئی.
عرفات، عرفات مارفت سے بنا ہے، مارفت کا معنی پہچاننا ہے.
یعنی پہچان والا میدان کہتے ہیں، حضرت آدم نے خدا سے دعا مانگی، اللہ انی اسال کا بحق محمد انتفر بھی، اللہ مجھے حضرت محمد کا واسطہ، توجہ، اللہ مجھے حضرت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ، کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، ہم آپ کو سنت و جماعت دیوبند پیغمبر کے وسیلے سے مانگنے کے قائل ہیں، پیغمبر کے وسیلے سے مانگنے کے وسیلہ پیغمبر کا مانگنا خدا سے ہے، وسیلہ کس کا؟ پیغمبر کا مانگنا کس سے ہے؟ خدا سے، پیغمبر سے مانگنا اور ہے اور پیغمبر کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگنا اور ہے۔ اور ایک بات ذرا یاد رکھنا، میں تمہیں ایک بات مزے کی بتاؤں، آپ ادھر دیکھو، آپ میری طرف دیکھو، ایک بات ذرا سمجھنا، ہم سنی ہیں، ہم کون ہیں؟ سنی ہیں، ہم خود کو سنی بھی کہتے ہیں، ہم جی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، ایک اور نیا طبقہ پیدا نہیں ہوا، اس کو انگریز نے پیدا کیا ہے، پیدا نہیں ہوا، انگریز نے پیدا کیا ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑانے کے لیے، جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اگر کوئی اہل حدیث یہاں پر موجود ہو، میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہاں موجود نہ ہو کل مولوی سے پوچھ کر بتائے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہمارے پیغمبر نے رکھا ہے، ان کا نام اہل حدیث انگریز نے رکھا ہے، اہل سنت والجماعت کا نام کس نے رکھا ہے؟ بولیے نا، کس نے رکھا؟ اللہ کے پیغمبر نے رکھا ہے، اور اہل حدیث کا نام کس نے رکھا؟ اس لیے ہم جوڑ کی بات کرتے ہیں، نبی امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، وہ توڑ کی بات کرتا ہے، انگریز نے توڑنے کے لیے پیدا کیا تھا، جہاں ایک بھی آئے حدیث ہوگا، مسجد الگ ہوگی، جمعہ الگ ہوگا، نمازیں الگ ہوگی، کیوں؟ اس کا مقصد ہی توڑنا تھا، امت میں توڑ پھوڑ کو پیدا کرنا تھا۔ میں اس لیے کبھی آپ کو سمجھایا کرتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا، اپنی نمازیں کبھی ضائع نہ کرنا، آپ یقین کر لو یہ جراب پر مسا کرے گا، اور جراب پر مسا کرنا کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، خود ان کے بڑے مولوی نذیر حسین دہلوی نے فتاوی نذیریہ میں لکھا ہے کہ جراب پر مسے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، فتاوی ثنائیہ میں ہے کہ جراب پر مسے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے جراب پر مسے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان کے بڑے بھی مانتے تھے۔ اب اگر یہ جراب کا مسا پہن کے نماز پڑھے گا، ظاہر میری نماز کو برباد کر دے گا۔ میں مسئلے کی بات آئی، شاید جدھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بندہ رات کو سویا ہے اور بندے کو غسل کی ضرورت آ گئی ہے، تو ان حضرات کے بندے کا کپڑا نہ پاک نہیں ہوتا، بندے کا کپڑا پاک ہی رہتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا گندا مذہب کو دنیا میں ہوگا کہ آدمی میں بدنام ہو جائے، رات کو غسل کی ضرورت ہو جائے، کہتے ہیں یہ جو پانی نکلا ہے اس سے آدمی کا کپڑا بھی پاک نہیں، نہ پاک نہیں کپڑا پاک رہتا ہے۔ اگر تم میری زبان پر یقین نہ ہو، اس اہل حدیث مولوی سے پوچھو تمہارا مذہب ہے یا نہیں، تو مذہب جتنا گندا ہو اپنی نماز کو خراب کرتا ہے، وہ جراب پر مسا کرتا ہے، اپنی نماز کو خراب کرتا ہے، وہ خدا کو ہر جگہ پہ نہیں مانتا، وہ نماز خراب کیوں کرتا ہے، وہ صحابہ کو حجت نہیں مانتا، وہ نماز ختم کیوں کرتا ہے، ہر عمر بن خطاب کے فیصلے نہیں مانتا، وہ نمازیں اپنی برباد کیوں کرتا ہے۔ اپنی نمازیں برباد کبھی نہ کرنا، اپنی مشہور زکات کبھی نہ دینا، آپ کے گاؤں میں ہے یا نہیں یہ تمہیں پتا ہو، لیکن میں یہ بات تمہیں کہتا ہوں، ایک بھی پیدا ہوگا توڑ کی بات کرے گا، ایک بھی پیدا ہوگا جھگڑے کی بات کرے گا، ایک بھی بات ہوگا تو لڑائی کی بات کرے گا۔ یہ دیوبند والوں کا سینہ ہے، کیونکہ دیوبند کی مثال تو سمندر کی ہے، سمندر میں اگر پخانہ بھی ہونا تو سمندر اس کو برداشت کر لیتا ہے، یہ دیوبند کا کام ہے۔ کتنے بڑے بڑے فتنے آتے ہیں لیکن دیوبند والے برداشت کر جاتے ہیں، اور ان سے حق بھی برداشت نہیں ہوتا، ہم ان کے باتیں کو بھی برداشت کرتے ہیں کہ نہیں یار لڑائی نہ ہو، نہ یار اختلاف نہ ہو، اپنے گاؤں کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن یہ ماحول خراب کرے گا، تیرے ماحول کو تباہ کرے گا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ہم نماز پہ بھروسہ ہے، نمازی کو نماز پہ بھروسہ ہے، کسی کو جی تو کون ہے، کہتے ہیں میں محمدی ہوں، آپ نے کہنا تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، آپ کو کہیں وہ کیسے، میں کہ تو نمازی کو نماز پر اعتماد ہے، روزے دارے کو روزے پر اعتماد ہے، حاجی کو حج پر اعتماد ہے، لیکن اس محمدی کے لگانے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو کہیں وہ کیسے، نمازی کو نماز پر اعتماد ہے، نماز کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگتا ہے، روزے دار کو روزے پر اعتماد ہے، روزے کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگتا ہے، حج پر اعتماد ہے، حج کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگتا ہے، اس سے کہا کہ حضرت محمد کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگنا کہتے ہیں یہ شرک ہے، میں نے کہا حضور کا وسیلہ بھی شرک ہے، تو ظاہر پتا دنیا میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، اللہ انی اسالک بحق محمد انتفر بھی، اللہ مجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، میری خدا کو معاف کر دے۔
میرے بدن میں روح ڈالی تھی رفا اور راسی کیا اللہ نے جب سر اٹھا کے دیکھا پر کئی مولا قرآن میں نقش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نقش میں لکھتا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں اسی وقت یقین کر لیا کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ رب العزت نے فرمایا صدق یا آدم آدم نے سب کہا ہے ان لوگ آپ کو خلق کی نہیں کیا مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تقد سلطا نے یہ حق محمد حضرت محمد کا وسیلہ لے کر دعا مانگی ہے آدم نے تجھے معاف کر دیا ہے آدم اگلی بات بھی سن لے لولا محمد لما خلقتک اے آدم اگر حضرت محمد کو وجود نہ دینا ہوتا آدم نے تجھے وجود ہی نہ دیتا اللہ نے بندے کے لیے بنائی ہے اور اس بندے کو خدا نے آدم سے بنایا ہے اور آدم کو خدا نے حضور کی وجہ سے بنایا ہے اب اگر یہ بات کہی جائے کہ کائنات میں جتنی نعمت ملی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے حضرت محمد کی وجہ سے ملی ہے دنیا میں اگر جنت کو بھی وجود ملا ہے اللہ کے پیغمبر کے صدقے ملا ہے اور وہ علمان کو وجود ملا ہے اللہ کے پیغمبر کے صدقے ملا ہے اگر جنات و ملائکہ کو وجود ملا ہے حضرت پیغمبر کے صدقے ملا ہے اس سے بڑا مقام میں کیا بیان کروں کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے جو تجھے نظر آتا ہے ہمارے پیغمبر کے صدقے ملا ہے تو بتاؤ نبی کتنا بڑا شان والا ہوگا میں کہ نبی کتنا بڑا شان والا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کرے نا عبادت کروں تو کرتا رہے لیکن عبادت میں نبی نہیں بن سکتا روزے رکھتا رہے نبی نہیں بن سکتا اس کی وجہ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی نبوت سلیکشن سے ملتی ہے الیکشن کا معنی یہ چند بندے کہہ رہے وہ نبی بن جائے سلیکشن سے ملتی ہے اللہ جس سے منتخب کر لے وہ نبی بنتا ہے اللہ منتخب نہ کرے تو ورنہ نبی نہیں بن سکتا میں اس ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو میرے نبوت اللہ خود عطا فرماتے ہیں تو نبی کی طرف سے جواب بھی اللہ خود ہی عطا فرماتے ہیں جب نبی کے الزام لگتا ہے پھر پیغمبر نہیں بولتا میرے پیغمبر کی مبارک عمر میں دشمن نے اوجری پھینکی ہے جواب پیغمبر نے نہیں دیا میرے پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا ہے جواب اللہ کے پیغمبر نے نہیں سے پیغمبر بنا کر نہیں ہے، پیغمبر کی مجلس میں جو بیٹھا ہے میرے کو ایک مٹی کا ذرہ تو پیغمبر کے ساتھ ملتا ہے، وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ میری دلیل پہ غور کرنا، میرے کو لوگ یہ کہیں گے توجہ رکھنا، میری دلیل پہ غور کرنا، لوگ کہتے ہیں پیغمبر کا مدینہ اعلیٰ ہے، پیغمبر کا روزہ اعلیٰ ہے، پیغمبر کا مدینہ اعلیٰ، پیغمبر کا روزہ اعلیٰ۔ ایک بات تمہیں اور بھی کہہ دوں، درمیان میں روزے کی بات آئی، یہ روزے کو بھی دیوبند والا مانتا ہے، اہل حدیث روزے کو بھی نہیں مانتا۔ لکھا ہے ہر کسی کی قبر کو گرانا واجب ہے اگرچہ وہ قبر نبی پاک کی کیوں نہ ہو، اگرچہ قبر نبی پاک کی کیوں نہ ہو۔ مدینے کی کھجور کی ہوگی، کھجور کی تصویر تو ہوگی، لیکن پیغمبر